الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لا يحب المستكبرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے اوپر بوجھ کے مانند ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کی گاڑی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اللہ رب العزت تک سفر کرنے نہیں دیتے، کیونکہ جتنا بوجھ ہوگا اتنا سفر مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے سفر طے کرنے کے لیے بوجھوں کو اپنے اوپر سے اتارنا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ توبہ ہے۔ لیکن گناہ تو وہ اعمال ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہ روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں، یہ گویا کہ زنگ کی مانند ہے جو کہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن گاڑی کی مشین کے پرزوں کے اندر یہ زنگ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس زنگ کی وجہ سے بھی گاڑی کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے اندر سے عجیب عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں، اس کا سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پرزوں میں سے اس زنگ کو بھی دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زنگ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روحانی بیماریاں، ان کی وجہ سے انسان گناہ کے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ روحانی بیماریاں بہت سی ہیں، لیکن ان میں تین بیماریاں سب سے زیادہ بنیادی ہیں، یعنی روٹ کے درجے کی ہیں، جڑ کے درجے کی، اور باقی روحانی بیماریاں ان بنیادی روحانی بیماریوں میں سے جیسے فروعی طور پر جنم لیتی ہیں، جیسے برانچ آؤٹ ہوتی ہیں ان کے اندر سے۔ تو یہ تین روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک شہوت، نمبر دو غصہ، اور نمبر تین تکبر۔ یہ تین روحانی بنیادی روحانی بیماریاں ہیں۔ ان بنیادی روحانی بیماریوں میں سے بھی مشائخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ مہلک روحانی بیماری تکبر کی روحانی بیماری ہے۔ یعنی شہوت بھی بری ہے اور غصہ بھی بہت برا ہے، ان دونوں کے انجام انسان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بہت بری طریقے سے رونما ہوتے ہیں، لیکن تکبر ان سب سے زیادہ بڑی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل کے اندر، یعنی جس کی روح کے اندر، ای روح ہی، یعنی اس کی روح کے اندر اگر ایک ایٹم کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مقصود یہاں پر یہ ہے بیان کرنا کہ یہ کتنی مہلک روحانی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ اس کو ایٹمی روحانی بیماری کہتے ہیں، نیوکلیئر، ایٹومک، کیونکہ جو باقی اسلحے ہوتے ہیں جن کو کنونشنل ویپنز کہتے ہیں، ان اسلحوں سے اتنی تباہی نہیں پھیلتی، ان سے کچھ درجنوں انسان مر جائیں گے، یا کوئی بڑا میزائل ہے، کوئی بڑا اس قسم کا بم ہے، تو اس سے کئی سو انسان لقمہ اجل بن جائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہزار۔ لیکن ایٹمی بم ایسا ہے کہ اس سے پوری کی پوری آبادی تباہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، حتیٰ کہ جو مادی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں وہ بھی پگھل کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو تو جس طرح سے ایٹم بم کسی چیز کو پیچھے نہیں چھوڑتا، اسی طریقے سے یہ ایٹمی روحانی بیماری پھر انسان کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی نعمتوں، اس کی نیکیوں کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. تکبر اور عجب، یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان تھوڑا فرق بھی ہے لیکن یہ مترادف الفاظ کے طور پر بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں فرق جو ہے وہ تھوڑا ہے. تکبر کے لیے ایک لفظ جو اور استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے انانیت، اس کو انانیت بھی کہتے ہیں. انا عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ میں سے کیا جاتا ہے. تو جب تکبر کی تعریف کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ تکبر اس بیماری کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی میں سے ہوتا ہے، انا سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی ذات سے جو جو چیز منسوب ہوتی ہے، نسبت رکھتی ہے اس کی ذات سے، تو اس کو اس چیز کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں فخر ہوتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں بڑائیت کا ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر، ایک جذبہ ہوتا ہے بڑائیت کا. تو جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا یا افضل سمجھے تو اس کو تکبر کہتے ہیں. تو اپنے سے دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اپنے سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی وجہ سے، اپنے سے تعلق رکھنے والی کسی بھی خوبی کی وجہ سے، اسی لیے اس کے لیے انانیت اور میں کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مشائخ نے لکھا، ہمارے حضرت کے بیان میں سے یہ عاجز آپ کو بتا رہا ہے کہ تکبر کی دو علامات ہوتی ہیں انسان کے اندر. ایک علامت لکھا، بلکہ دونوں علامتوں کے لیے لکھتے ہیں، بطر الحق و غمبت الناس، کہ ایک تو یہ کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے. اس کے سامنے کوئی کتنی دلیل سے بات کرے، کتنی مثالوں سے بات کرے، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، میں نہ مانوں، کچھ بھی کر لو میں نہیں مان کے دوں گا یا میں نہیں مان کے دوں گی، تو حق کا انکار کرتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، برا، گندا، گھٹیا، کمتر. تو یہ دو علامتیں مشائخ بیان کرتے ہیں کہ تکبر کے کسی کے اندر موجود ہونے کی یہ دو نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. ایک تو وہ حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. کائنات میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی سب سے پہلی وجہ بھی تکبر بنی، کہ جب اللہ تعالی نے تمام ملائکہ کو اور وہاں پر جتنی مخلوق موجود تھی ان سب کو حکم دیا اسجد لآدم، تو ابلیس نے اس سے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، یعنی حق بات سے کہ اللہ تعالی جس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالی الحق ہیں اور ان کا ہر حکم حق ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اس حکم سے، ابا. اور اللہ تعالی اس کے لیے روحانی بیماری کا بھی وہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ واستکبرا، اس نے تکبر کیا. کیا کہنے لگا؟ کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، وہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں اس سے اعلی ہوں، اس سے اعلی ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر اس کو اللہ تعالی نے آسمانوں سے بے دخل کر دیا. تکبر اللہ تعالی کے لیے ہے اور اللہ تعالی کو سجدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی اپنی شان بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اس کے لیے کبر ہے، اس کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ طاقت والا ہے اور حکیم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے لیکن اس کو طاقت کا استعمال کرنا نہیں آتا، وہ بے موقع طاقت کا استعمال کرتا ہے، جہاں غصہ آیا، جہاں اس کو اچھی باتیں لگی وہاں اٹھا کر کے لگا دی، جہاں اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی وہاں اٹھ کر کے جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا۔ لیکن حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اور طاقت کا استعمال وہ صحیح موقع پر کرے، جہاں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر وہ اپنی بڑائی کو استعمال کرے۔ تو اللہ رب العزت حکیم ہے کہ ان کو طاقت استعمال کرنا بھی آتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے ڈرامے بڑے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا فوج کے اعلی افسر ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جاہلوں کی طرح سے نہیں ہوتے کہ جن کے پاس فزیکل مائٹ تو ہوتی ہے، پاور تو ہوتی ہے، تو جہاں ان کی لڑائی ہوتی ہے ہم نے سڑکوں میں بہت تماشے دیکھے، ادھر ہی اٹھا کر کے جو ہے وہ کسی کو مارنا شروع کر دیا، کوئی تو باقاعدہ چپل اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے تھے، اپنی چپل اتاری اگلے بندے کو مارنا شروع کر دیا، طاقت ہوتی تھی ان کے اندر، چڑھ جاتے تھے اگلے بندے کے اوپر۔ لیکن یہ جو افسر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، پولیس فورس ہوتی ہے، فوج کی ان کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی طاقت کا استعمال کرنا آتا ہے، یہ اس طریقے سے مس بیہیو نہیں کرتے سڑکوں کے اوپر، مارنا پیٹنا نہیں شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ طاقت کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ تو جو متکبر ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے پھر اس کو ذلت ملتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین کے اوپر اکھڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض، کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم اونچائی کے اندر پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو، تو کس بات کی تم میں اکڑ ہے، تم تو ذلیل چیز ہو، پہاڑوں سے بھی چھوٹے ہو اور زمین کو بھی کبھی تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو تم کس بات کے اوپر اکڑ کے چل رہے ہو، تم اپنی ذلت کو یاد رکھو۔ فرمایا کہ من تکبر وضع اللہ حتی لہو احون علیہم من کلب او خنزیر، کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کے اوپر پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آتی ہے، ذلت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں ایسے بندے کو، بے شک ہر ایک کو اس کی ذلت نظر نہ آتی ہو، بھئی ہر ایک کو دکھانا کوئی ضروری کو تھوڑی ہوتا ہے، جو اس کے قریب والے ہوں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ کب وہ ذلیل ہو رہا ہے، کیسے ذلیل ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پوری دنیا کے سامنے بھی اس کو ذلیل کر کے دکھا دیں گے۔ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی ایسے متکبر کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، تو بھئی دیکھا آپ نے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا نہیں۔ انسان کے اوقات کے بارے میں کیسی ہمارے مشائخ نے باتیں فرمائی کہ ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو سامنے نجاست پڑی ہوئی تھی جس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، تو اس نے اپنی ناک کے اوپر رومال رکھ لیا، تو اس نجاست میں سے ایک آواز آنے لگی۔ اب یہ زبان حال کی باتیں ہوتی ہیں، حکایات ہوتی ہیں، تو نجاست میں سے آواز آنے لگی، وہ اسے کہنے لگی کہ تم مجھ سے کیوں نفرت کر رہے ہو کہ تم نے اپنی ناک کے اوپر رومال رکھ لیا، میری بدبو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اصل میں بہت ہی مزیدار پھل تھی، بہت ہی خوشبودار قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر تم نے، یعنی اے انسان، تم نے جب مجھے کھایا تو میں تمہارے وجود کے اندر جب داخل ہوئی تو تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے نتیجے میں اتنی بدبودار بن گئی ہوں، ورنہ تو میں بدبودار نہیں تھی، میں تو بہت حسین پھل، خوشبودار پھول، اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو انسان کی یہ حقیقت ہے کہ وہ تو اچھی چیزوں کو اپنے اندر ڈال کر کے گندا بنا دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اور گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، تو وہ کم از کم جب یہ چیزیں کھاتی ہے تو اس کے اندر سے نجاست تو نکلتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دودھ بھی نکلتا ہے، जिससे कितने लोग फायदा उठाते हैं, कितने इंसानों को सेहत मिलती है, तवानाई मिलती है, बच्चों की गजा होती है, तो हमसे अच्छे तो भेड़ बकरियां और गाय भैंसे होती हैं कि वो फकत नजासत नहीं बनाती बल्कि वो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला दूध बनाती हैं। जबकि इंसान का ये मामला कि अगर मर्द है तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ नजासत बनानी है और औरत है तो उसका भी फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी अपनी औलाद के लिए, किसी और को इजाजत नहीं है कि उससे फायदा उठा सके। तो तकब्बुर जो है वो पैदा क्यों होता है कि जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है। हमारे मशाइख ने लिखा कि कोई भूखा आदमी कभी मुतकब्बिर नहीं होता। तकब्बुर करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी सजाएं रखी हैं और इनको बयान भी बड़े अजीब अंदाज से किया है। क़यामत के दिन वो लोग जो तकब्बुर करते होंगे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उनके वजूद को चींटी के जैसा बना देंगे, यानी जो बाकी इंसान होंगे वो अपनी नॉर्मल साइज के ऊपर होंगे और ये मुतकब्बिर इंसान इसका साइज चींटी के बराबर होगा और ये उन्हीं इंसानों के दरमियान फिरता होगा और अपने आप को हर वक्त बचाने की कोशिश करे कि किसी का पैर मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मुझे वो पीस ना डाले। तो दुनिया में गर्दन उठा उठा के चलते थे, अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस तरीके से उनको मसलने के अजाब से, उसी तरीके से एक जगह अल्लाह ताला कुरान के अंदर तकब्बुर का एक अजीब अंदाज में अंजाम बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात की तकजीब करी कि इनके पास हिदायत लेकर के मेरे पैगंबर आए, मेरी किताब आई, इन्होंने किताबों में से मेरी आयात को पढ़ पढ़ करके इन लोगों के सामने बयान किया, इनको समझाया, लेकिन इन्होंने तकजीब करी, हक बात को मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, और उन्होंने इनसे तकब्बुर किया यानी हक को मानने से इनकार किया और नबी के सामने तकब्बुर किया कि तुम कौन होते हो हमें नसीहत करने वाले। अल्लाह ताला ने सिर्फ कज़्ज़बू के ऊपर इक्तफा नहीं किया बल्कि इस्तकबरू का लफ्ज भी यहां पे शामिल किया। फरमाते हैं वस्तकबरू अन्हा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। यानी जब इंसान की मौत आती है और फरिश्ते उसके उसके जिस्म में से रूह को निकाल लेते हैं तो फिर वो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के आसमान की तरफ जाते हैं। तो जो तकब्बुर करने वाला होता है, इनकार करने वाला, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते बल्कि उसकी रूह को जो है उसकी कब्र के अंदर पटख दिया जाता है। ईमान वाले के लिए यानी मानने वालों के लिए आसमानों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, पहले का खुलता है वो दूसरे पे पहुंचती है उसकी रूह, दूसरे का खुलता है तीसरे पे पहुंचती है, हत्ता के सातवें आसमान तक उसकी रूह पहुंचती है। वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बड़ी इज्जत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ फरमाते हैं अब लौट जाओ अपनी कब्र में, मैं तुम्हें वहीं से उठाऊंगा। लेकिन ना मानने वाले मुतकब्बिर के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समाई वला यदखुलूनल जन्नता, और ये जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा हत्ता यलजुल जमलु फी सम्मिल खियात, हत्ता के ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। अरबी जुबान का मुहावरा इस्तेमाल करके क्या हालत बयान करते हैं कि जिस तरीके से ऊंट तुम जानते हो कि सुई के नाके में से कभी भी नहीं गुजर सकता, यह मुमकिनात में से नहीं है, तो उसी तरीके से इन लोगों के लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ये जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन, और इस तरीके से अल्लाह ताला जुर्म करने वालों को सजा दिया करते हैं। तकब्बुर का लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इन काफिरों के लिए इस्तेमाल किया, तो अगर हम ईमान वाले होते हुए, मुसलमान होते हुए اس طریقے سے حق کو جھٹلاتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں، نبیوں کی یا نبیوں کے جو نائبین ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو ہم بھی تو پھر کفار کی سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے نا، ان کی مشابہت اختیار کرنے والے ہو گئے نا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو مرنے سے پہلے ہمیں ایمان سے محروم کر دیا جائے اور ہم بھی انہی کافروں کے صف میں جا کھڑے ہوں کہ جن کی مشابہت کو ہم اس دنیا کے اندر اختیار کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمارے تکبر کی وجہ سے پھر ہمیں قیامت کے دن رسوائی کا شکار ہونا پڑے، سزاؤں کا شکار ہونا پڑے۔ جبکہ اس کے برعکس جو اس تکبر کے بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے، یعنی اپنے اس تکبر کا علاج کر لیتا ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ دنیا سے مرے اور اس کے سر پر تین بوجھ نہ ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پہلا بوجھ قرض کا بوجھ، یعنی کسی کا مال ہضم نہ کر گیا ہو کہ ادا کرنے کا انتظام نہ کر کے رکھا ہو اس نے، قرض کا بوجھ۔ دوسرا بوجھ خیانت کا بوجھ، کہ لوگوں کی امانت کے اندر خیانت کرتا تھا یا اس کے اوپر جو ٹرسٹ رکھا گیا تھا اس ٹرسٹ کو اس نے پورا نہیں کیا، اس اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچا دی، یہ بندہ بھی خائن ہوتا ہے۔ تو خیانت کا بوجھ دوسرا بوجھ، اور تیسرا بوجھ تکبر کا۔ اگر یہ تین بوجھ نہیں ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوں گی اور شاید اکثر بیانات کے اندر سنتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن نفس و شیطان ہماری آنکھوں کے اوپر اس طریقے کی دھند ڈال دیتے ہیں یا کوئی رکاوٹ سامنے ہمارے پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارے کان ان باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن ہم ان کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تھیوریٹیکلی ہمارے فیکٹس اینڈ انفارمیشن کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی تھا حدیث کے اندر لکھا ہوا، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کافر اس طرح سے کیا کرتے تھے، فلانے نے اس طرح سے کیا، لیکن میں بھی کیا ان میں سے کوئی کام کرتا ہوں؟ یہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد ہم نے یہ سننا ہے کہ جو ہم تکبر کرتے ہیں تو کیا کیا اسباب یا وجوہات بنتی ہیں۔ اگر ہم دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں تو ہمارے لیے اپنے تکبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو تکبر کی وجوہات یا اسباب تکبر، ان میں سے پہلی قسم اسباب کی وہ جو کہ دنیاوی اسباب کہلاتے ہیں، یا آپ ان کو ایک ان میں سے کچھ کو تکوینی اسباب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکوینی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، کسی انسان نے کچھ کر کے ان کو حاصل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا سبب انسان کی خوبصورتی، اس کی شکل و صورت۔ اب وہ سرخی پاؤڈر لگا کے اگر کوئی حقیقی طور پر خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ تو پیدائشی چیز ہوتی ہے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی جو ہوتی ہے انسان کی یہ اس کے تکبر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے شکل و صورت کے اندر زیادہ اچھا سمجھنے کی وجہ سے تکبر کا شکار تو نہیں ہوا کہ میں جو ذرا بدصورت لوگ ہیں یا کم صورت لوگ ہیں ان کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوں۔ کیونکہ تکبر کے علامات میں سے دوسری علامت کیا تھی؟ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو خوبصورتی کا گھمنڈ، اس کے اندر آپ خوش الحانی بھی شامل کر سکتے ہیں، آواز کا اچھا ہونا، کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اچھے، جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ گانے گاتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں وہ نعتیں پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اپنے آواز کے اوپر گھمنڈ کہ مجھے میرے پاس کتنی اچھی آواز ہے، وہ دیکھو وہ جو ہے وہ تو اتنے اچھے آواز سے کام نہیں کر سکتا، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، اس کی آواز سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، جب میں بات کرتا ہوں یا جب میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو سارے کیسے کان لگا کر کے سنتے ہیں اور لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے میری آواز کا۔ تو خوبصورتی یا خوش الحانی یہ ایک تکوینی سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی شخص کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. دوسرا اسی قسم کا کہ کسی کو مال و دولت ملا ہوتا ہے وراثت کے اندر, کہ جی باپ مرا بہت سارا مال چھوڑ کر کے گیا, تو مال و دولت کا گھمنڈ. ہوتا ہے یہ مال و دولت کی وجہ سے انسان گھمنڈ کا شکار کیسے ہو جاتا ہے, کیونکہ مال و دولت کی وجہ سے اب وہ ہر وہ چیز حاصل کر پاتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے. جس چیز کو چاہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے, کیونکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے, اب وہ اس کو خرید سکتا ہے یا منگوا سکتا ہے. تو اس سے اس کی خواہشات پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دل کے اندر کچھ آیا, ادھر سے پورا ہو گیا. تو جب نفس کی ہر چیز پوری ہونی شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر نفس جو ہے وہ پھولتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور اسی کو تکبر کہتے ہیں. اب دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے گا کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کے اندر گھمنڈ آ گیا. جن کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ان کو کہے گا کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے بس. تو یہ تو عام چیزیں ہیں, ایک خوبصورتی ہو گئی, ایک مال و دولت ہو گیا, جس کی وجہ سے عمومی طور پر لوگ گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح کی ایک اور چیز کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی پوزیشن مل گئی ہوتی ہے, مرتبہ مل گیا ہوتا ہے, عزت والا, عظمت والا مرتبہ. اب عزت اور عظمت والے مرتبہ جس وجہ سے بھی ملا ہو, اس نے محنت کری ہو, جینوئنلی محنت کر کے اس نے اس مرتبے کو حاصل کیا ہو, عقل والا ہو, عقل کی وجہ سے صحیح صحیح ڈیسیشنز لے لے کر کے یہ اپنے جاب کے اندر مینیجریل پوزیشن کے اوپر پہنچ گیا, ایگزیکٹو لیول کے اوپر پہنچ گیا. تو اب یہ شخص جو ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کی بات کو نہیں مان رہا ہوتا جو کہ مرتبے والا نہیں ہے, لیکن وہ حق بات کر رہا ہے, لیکن یہ اپنے مرتبے کی وجہ سے اس کی اس حق بات کا بھی انکار کرے گا, حالانکہ جان رہا ہے کہ یہ میرا جونیئر ہے, میرا سبارڈینیٹ ہے, یا میرے عمر سے چھوٹا ہے, میرے مرتبے سے چھوٹا ہے, لیکن بات ہی ٹھیک کر رہا ہے, لیکن ماننے سے انکار کر دے گا. تو اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے ان کے بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوا کرتی تھی, اچھی ہوا کرتی تھی. ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, امین ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا, وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ یہ جو طائف اور مکہ مکرمہ کی بستیاں ہیں, دو بستیاں, ان میں سے کسی عظیم شخص کے اوپر یہ والا قرآن نازل کیوں نہیں ہوا. اس کے اوپر جو کہ رتبے والا نہیں ہے, پوزیشن, پولیٹیکل اتھارٹی والا نہیں, ہمارے درمیان اگرچہ کہ صادق ہے اور امین ہے, اگرچہ کہ نسب کے اعتبار سے بھی شریف ہے, اور اس کی بہت ساری کرامتیں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں, لیکن مرتبے میں, پوزیشن کے اندر یہ ان کے برابر نہیں ہے, اس وجہ سے انکار کرتے تھے. اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ انہی کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا, اور کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو قرآن نازل کرنے کے لیے. تو اللہ پہ کوئی تھوڑی اعتراض کرتے تھے, بلکہ اعتراض نبی علیہ السلام کے اوپر کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے, تو اس طرح کہتے تھے اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا قرآن نازل کرنے کے لیے, کوئی عظیم ہوتا کوئی. تو اسی طریقے سے جو مرتبے والے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر ان کی ڈیمانڈز بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. مرتبہ کسی وجہ سے بھی ملا ہو, خاندانی رتبے کی وجہ سے, کنیکشن کی وجہ سے, کوئی بھی, تو ان کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. پھر رسولوں سے, نصیحت کرنے والوں سے کیا کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں ان کی. یہ کہا کرتے تھے لولا انزل علینا الملائکہ, کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو ہمارے پاس میسج آیا ہے, تو وہ ہمارے جیسے انسان جو کہ یاکلون الطعام, کھانا بھی کھاتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, اور بازاروں کے اندر چلتا پھرتا بھی ہے, جیسے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اس قسم کے ایک انسان کے واسطے سے کیوں آ رہا ہے پیغام؟ آنا بھی تھا تو کسی فرشتے کے ذریعے سے آتا, کسی نورانی روحانی مخلوق کے ذریعے سے آتا تو کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یہ تم بیچ میں کدھر سے آ گئے؟ اسی طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب آپ بیچ میں کہاں سے کباب کی ہڈی آ گئے؟ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں جانوں، میرا اللہ جانے، میں جو کر رہا ہوں اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے، تم کدھر سے آ گئے نصیحت کرنے والے؟ تم کہاں سے آ گئے مجھے ہدایت کی باتیں بولنے والے اور میری غلطیوں کے اوپر میری اصلاح کرنے والے؟ کباب میں ہڈی کہیں کے؟ کیا یہ الفاظ ہمارے نہیں ہوتے؟ کیا یہ ہمارے ذہن کی سوچیں نہیں ہوتی؟ تو یہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو مولوی کو بنایا ہوا ہے نا، وہ وقت کے اوپر مسجد کھولنے والا، اس کے اوپر بعد وقت پہ اذان دینے والا، وقت پہ نماز پڑھانے والا، اور جنازہ ہو جائے تو جنازہ پڑھنے والا. عالم کا لفظ تو ہم اب استعمال ہی نہیں کرتے، ہم تو مولوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مولوی مینس یہ چار پانچ کام کرنے والا. عالم ہوگا تو وہ تو پھر بتائے گا نا تم کیا غلط کر رہے ہو میاں، دس از ناٹ رائٹ، اور اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو اصلاح بھی کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر ہماری. تو علماء پھر ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان کباب میں ہڈی بن گئے اس وقت، نعوذ باللہ. ورنہ تو ہر شخص اللہ کا ولی ہے پیدائشی طور پر بھی، اور سیلف ڈیزگنیٹڈ عالم بھی ہے خود ہی، اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. تو بھئی بالکل یہی ماڈل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا، یہ کوئی 21ویں صدی والا ماڈل نہیں ہے، ماڈل یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی یہی ماڈل موجود ہے. ہاں کثرت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پاپولیشن بھی زیادہ ہو گئی ہے، اس زمانے میں اتنی پاپولیشن نہیں ہوتی تھی دنیا کی، اس وجہ سے کثرت بھی کم ہوتی تھی. تو اس طریقے سے جو مرتبے والے ہو جاتے ہیں نا، کسی بھی ریزن سے وہ مرتبے والے بن گئے ہوں دینی یا دنیاوی ریزن، تو وہ پھر چھوٹوں کی بات نہیں مانتے، چھوٹے ہم تو بڑے حضرت کی بات مانیں گے، جو سب سے بڑے حضرت ہیں وہ آئیں گے جب وہ ہمیں کچھ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، یہ چھوٹے میاں کدھر سے آ گئے کباب میں ہڈی کہیں کے، ہمیں بڑے حضرت تک پہنچنے نہیں دیتے، خامخا بیچ کے اندر جو ہے وہ آ کر کے بولتے رہتے ہیں ایسے نہیں کرو ویسے کرو ویسے نہیں کرو ایسے کرو. تو بالکل اس زمانے کے بڑے حضرت کون تھے؟ اللہ تعالی. اور چھوٹے میاں کون تھے؟ نعوذ باللہ، بات سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑے ہیں، ان لوگوں کی نظروں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ کدھر سے آگئے بیچ میں ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان؟ تو تکبر کی یہ وجہ بنتی ہے کہ کوئی مرتبہ ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی خاندانی بڑائی ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے، بڑے سے رشتہ داری ہوتی ہے، تو وہ تکبر کی وجہ بن جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہیتی بیٹی جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار بنے گی ان تک کو فرما دیا کہ میری بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مت سمجھنا کہ تم جنت میں چلی جاؤ گی، تمہیں خود اعمال کرنے پڑیں گے، میرے رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے نہیں سارا کام ہو جائے گا. ہاں اگر تم اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرو گی، گناہوں سے بچو گی، تو پھر نورن علی نور، ورنہ نہیں نورن علی نور. تو رشتہ داری کا گھمنڈ ہو جاتا ہے انسان کو، اسی وجہ سے ہمارے اکابرین جو ہے وہ اس بات کو خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادوں کے اندر صاحب زدگی کا سور پیدا نہ ہو جائے، صاحب زدگی کہ ہاں جی یہ تو صاحب زادہ صاحب ہیں، حضرت کے بیٹے ہیں تو بس یہ تو سب سے بلند ہوں گے، یا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جی چونکہ میں بیٹا ہوں یا میں بیٹی ہوں تو بس سب کچھ ویسے ہی مجھے حاصل ہو جائے گا، گدی نشین، گدی کے لیے کچھ کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کچھ نہیں، پھر الٹا تم گمراہی کا سبب بنو گے. ہمارے حضرات تو اس کو کہتے تھے صاحب زدگی کا سور، اور کہتے تھے حضرت مولانا یحییٰ رحمتہ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ صاحب زدگی کا سور بڑی مشکل سے نکلتا ہے. تو یہ تو چند ایسی باتیں ہو گئی جو کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو مل جاتی ہیں یا تکوینی اعتبار سے. پھر اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بظاہر اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی نیکی والی باتیں، اچھی باتیں، اعمال سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ، وہ تکبر کا سبب بن جاتی ہیں. تو ان کو تو خاص طور پر کیونکہ اس مجلس کے اندر جو سننے والے ہیں وہ سارے کے سارے دیندار ہیں، کوئی گناہ کے اندر شراب کباب کے اندر والا تو آ کے بیٹھے گا اس مجلس کے اندر، چاہے آن لائن ہی کیوں نہ ہو. تو اس وجہ سے دینی اسباب کیا تکبر کا سبب بن جاتے ہیں، ان کو تو ہمیں اور بھی زیادہ غور سے دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے. تو ان میں سب سے پہلی چیز علم، دین کا علم، یہ گھمنڈ کا سبب بن جاتا ہے. عارفونی، کہ تم مجھے پہچانو کیونکہ میں علم والا ہوں، تو اس سبب کی وجہ سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے کہ جی ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا اور نبی علیہ السلام کو ماننے سے انہوں نے اپنے علم کی وجہ سے انکار کر دیا. اسی طرح بلعم باعور، بلکہ بلعم باعور کا تو اگلے اس میں آتا ہے کہ علم کے بعد پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ عبادت یا صدقہ خیرات کرنا، اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر بھی ایک بات تو ہم سمجھتے ہیں، جی عبادت کی وجہ سے شیطان کے اندر بھی تکبر پیدا ہو گیا، چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا اور طاؤس الملائکہ تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کچھ دینی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں نا تو ہماری ٹرمینالوجی تھوڑی سی اپ گریڈ ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم سنتے ہیں کہ بھئی یہ جو عبادت کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے کے الفاظ ادا کر لینے سے بھی تکبر ختم نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. تو اللہ کی توفیق کے اوپر بھی شیطان چھوڑتا نہیں. اچھا، ایک بڑی اہم بات کہ یہ جو تکبر کا روحانی مرض ہے، شروع میں بات ہوئی تھی کہ تین بنیادی روحانی مرض ہے نا، شہوت، غصہ اور تکبر. تو شہوت اور غصہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان کے اندر کوئی بنیادی طور پر جیسے کوئی رسولی یا کوئی ڈی این اے، کوئی جین موجود ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ بھڑکتا ہے اور پھر اس سے گناہ ہوتا ہے. لیکن جو تکبر ہے نا، یہ ایک تھوڑی سی مختلف چیز ہے کہ یہ ایک انٹلیکچوئل بیماری ہے، سوچ سمجھ سے اس کا تعلق ہے. یعنی بندہ سوچ کر کے پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ایک امپلسولی تکبر کا شکار ہو جائے. کچھ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، اس کی وجہ سے میں اس شخص سے زیادہ بہتر ہوں. یہ پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے، یہ ایک انٹلیکچولاشن ہے. جبکہ غصے کے اندر لگتا ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول قسم کی چیز ہے، ایک دم سے جس کو امپلسولی کہتے ہیں انسان کو غصہ آتا ہے. اسی طرح شہوت کا بھی یہی معاملہ ہے، سوچے سمجھے بغیر بس کوئی چیز ہے، ایک دم سے شہوت بھڑک گئی، گناہ کر لیا ایک دم سے. تکبر کا معاملہ مختلف. تو یہ ہے کیا اصل میں، کیا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں کیا ہے؟ جیسے بھی پہلے بات ہوئی، خوبصورتی، اچھی آواز، خاندانی نسب، مرتبہ، مال و دولت، حتیٰ کہ علم، یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ انسان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں نا. ان میں کوئی خنزیر تو نہیں تھا، تکبر کا سبب خنزیر بن گیا، تکبر کا سبب شراب بن گئی، تکبر کا سبب جو ہے وہ جوا کھیلنا بن گیا. یہ تو رذائل ہے. تو تکبر کا سبب کیا چیز بن رہی ہے؟ اللہ کی نعمتیں بن رہی ہیں نا. تو کیسے؟ کیونکہ شیطان ان اللہ کی نعمتوں میں سے اپنا ٹیکس نکالتا ہے. وہ ان نعمتوں کو ہی مس یوز کر کے یا کروا کر کے، انہی کے اوپر غلط سوچیں لگوا کر کے انسان سے تکبر کرواتا ہے. تو نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری، ساری اللہ کی نعمتیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو جب نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تب ہی یہ تکبر کی روحانی بیماری بننے کا سبب بنتی ہیں. اسی طریقے سے علم تو بہت افضل ترین چیز ہے، علم کے اوپر کیا کیا مرتبے ملتے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن یہی علم جو ہے وہ تکبر کا سبب بن جاتا ہے. اور عبادت اور صدقات کی توفیق، بھئی عبادت اور صدقات کی توفیق، لفظ تو بڑا اچھا ہے کہ جی اللہ کی توفیق مل رہی ہے تو میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. شیطان اس کو بھی اس طریقے سے مینیپولیٹ کرواتا ہے کہ دیکھو تمہیں مل رہی ہے نا اللہ کی طرف سے توفیق، तो तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज तो है ना कि जी तुम्हें मिल रही है, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं मिल रही। वो तो नहीं रात को उठ करके छत के ऊपर तहज्जुद पढ़ता है रात की तारीकी में आसमान के नीचे, तुम पढ़ते हो। तुम्हारा जो दोस्त है वो तो दीन के रास्ते में खर्चा नहीं करता, तुम्हें तौफीक मिल रही है ना। तो वजह यही है कि तुम हो कोई खास चीज, जबी तो अल्लाह ने तुम्हें पसंद फरमाया है इन तौफीकों के लिए। तो इस वजह से ना ये थ्योरी भी जो है वो काफी नहीं होती कि हाँ भाई ये कह देना कि हाँ जी मैं तो अल्लाह की तौफीक से ये काम कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसके अंदर इस लफ्ज तौफीक की हकीकत शामिल नहीं है तो ये भी तकब्बुर का सबब बन जाएगी। खाली अल्फाज कह देने से कुछ नहीं होता। बलम बाउर ने जो 300 साल की इबादतें करी थी अल्लाह की तौफीक के बगैर इबादतें करी थी उसने, कोई शैतान आकर उसको तौफीक देता था, कोई जिन आकर के कोई और चीज उसको आके तौफीक देती थी कि वो इबादत कर लिया करता था। हर बंदा इबादत नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाते हैं तब कहीं जाकर के बंदा इबादत कर सकता है। लेकिन क्या पता चलता है बलम बाउर की इबादतों से और शैतान की इबादतों से कि तौफीक का मिल जाना कोई गारंटी नहीं है कि ये कबूलियत ही बन रही है, कबूलियत भी मिल रही है। अगर उसको कबूलियत मिली होती है ना तो 350 साल के बाद अल्लाह ताला उसकी सारी इबादत को रद्द नहीं फरमा देते। मतलब क्या हुआ कि ये सब मकबूल नहीं थे तौफीकों के बावजूद। फिर उसके बाद मेहनत करना भी कोई बुरी बात तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने से जो मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है, तो हम कहना शुरू करते हैं जी वी आर सेल्फ मेड। इस तरह के भी अल्फाज सुनने को बहुत मिलते हैं। फिर इंसान के अंदर सलाहियतें होती हैं, अच्छी अच्छी सलाहियतें, लेकिन इन सलाहियतों की वजह से उसके अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है कि जी मैं अच्छे से काम करता हूं, दूसरा शख्स अच्छे से काम नहीं करता। देखो मैं फौरन बात समझ लेता हूं और फौरन जो है ना वो रिजल्ट्स अचीव कर लेता हूं, लेकिन अगला बंदा जो है उसको तो समझ भी नहीं आ रही होती बात और वो अचीव नहीं कर रहा होता। सुस्त किस्म का इंसान है, और देखो मैं कितना सुरत के साथ जो है वो टारगेट्स अचीव कर लेता हूं, मेरे अंदर अकल ज्यादा है, हत्ता के दूसरे भी अगर आके मुझसे मशवरे करते हैं तो मैं बड़े पते के मशवरे दे देता हूं। मेरे मशवरों की वजह से जो है वो फलाने लोगों ने तरक्की करी, उनके हालात बदल गए, वो ऐसे बन गए, दुनिया के अंदर भी उनको कामयाबियां मिल गई और दीन में भी उनको कामयाबियां मिल गई, मैंने मशवरे दिए थे आखिर को उनको। तो अपनी मेहनत और अकल के ऊपर फिर इंसान तकब्बुर करना शुरू हो जाता है। तो कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने मशवरों के ऊपर हमें इतना ज्यादा घमंड कि जी मैं तो सही मशवरे देता हूं। ये जो दुनियावी एबिलिटीज होती हैं, गॉड गिवन एबिलिटीज भी होती हैं, ये अपनी मेहनत से अचीव करी हुई एबिलिटीज होती हैं। मुतालिया किया, खूब आपने दुनिया देखी, बहुत आपने एक्सपोजर हासिल किया, इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा फिर स्कोप बढ़ गया, अब आप अच्छे मशवरे देते हैं। इसकी वजह से चूंकि हमें कुछ रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव अपनी जिंदगी में या दूसरों की जिंदगी में अपने मशवरों के नतीजे में, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। हत्ता के यहां पर फिर हम हर बंदे को इस नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि जी उसके मशवरों की बुनियाद पर क्या लोगों को फायदा होता है या नुकसान हो जाता है। यहां तक कि हम फिर अपने मशायख को इस पर तोलना शुरू कर देते हैं कि भाई शेख साहब ने कभी मशवरा दिया था किसी को, उसको कारोबार में नुकसान हो गया, क्यों नहीं हो सकता। शेख को कोई इल्मुल गैब हासिल होता है, कोई मुस्तकबिल का पता होता है, आपने इसलिए शेख से मशवरे किए थे कि तुम्हें दुनिया के अंदर कोई नुकसान ना हो, तो तुम्हारी तो नीयत ही गलत थी ना। लेकिन ऐसे सोचते हैं शेख के मशवरों से तो उसको नुकसान हो गया, मुश्किल में फंस गया, मुझसे अगर मशवरा करता तो यकीनन मुश्किल में ना फंसता। तो इस तरीके से अपने मशायख को फिर अपनी अकल के ऊपर तोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा घमंड होता है जो कि फिर अपने मशायख के सामने इंसान को मुतकब्बिर बना देता है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा तकब्बुर हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे तबके के लोगों में, कि जी हम तो बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, रिफाइंड लोग हैं, हमारे मां बाप ने तरबियत इतनी अच्छी करी है, जबकि दूसरे लोग जो है वो हमारी तरह से कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड नहीं है। ये तकब्बुर है, اور یہ تکبر انسان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے روحانی طور پر، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو اگر ہمارے اندر اس قسم کی سوچیں موجود ہیں تو ان سوچوں کو نکال کر کے پھر بات بنے گی، ان کے ساتھ بات نہیں بن سکتی۔ کچھ بھی کر لیں، ریفائنمنٹ والی جو اپروچ ہوتی ہے نا، آئی ایم مور ریفائنڈ، مور ویل مینرڈ، میری طبیعت بڑی اچھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی تکبر ہوتا ہے کہ جی میں تربیت بڑی اچھی کر رہا ہوں، چلو میری ہوئی نہ ہوئی ہو لیکن میں اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کر رہا ہوں، میں تو اپنی اولاد کو ایسے بھی دیکھتا ہوں، ویسے بھی بتاتا ہوں، یہ بھی سکھاتا ہوں، وہ بھی سکھاتا ہوں، اور دیکھو وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا تو ان کی تو اولادیں جو ہیں وہ جانوروں کی طرح سے پل رہی ہیں، تنگروں کی طرح سے پل رہی ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح سے پل رہی ہیں، ان کے تو جو بیٹے ہیں جو بیٹیاں ہیں وہ تو ایسے بھی کرتے ہیں ویسے بھی کرتی ہیں، میرے بچے تو دیکھو کتنا شرافت کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، نہ شور مچاتے ہیں، نہ دنگا فساد کرتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، نہ اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، اور اس کی اولادیں تو دیکھو ایسی ہیں، مجھے تربیت کرنی آتی ہے، اس کو کوئی تربیت کرنی نہیں آتی۔ تکبر ہے یہ، 100% تکبر ہے یہ۔ یہ وہی والا تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے راستے کھٹے ہو جاتے ہیں، جنت میں نہیں پہنچ سکتا پھر وہ۔ یہ کوئی اسپیشل قسم کا تکبر نہیں ہے وچ ول بی اگنورڈ، آج کوئی بات نہیں، یہ تکبر تو چلتا ہے، دس از جائز تکبر، کیونکہ تربیت سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کان کھول کے اس بات کو سن لیں۔ مسئلہ ہی سارا یہ ہے کان کھول کے ہم سنتے نہیں ہیں، سن لیا کرتے تو ابھی بولنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہوتی اتنی۔ پھر اس کے بعد ایک اور تکبر، بہت عجیب لیول کا تکبر، اپنی سنسیئرٹی کا تکبر، اپنے اخلاص کا تکبر۔ میں تو جی مخلص ہوں، مجھے ٹھیک ہے میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس اعمال کی توفیق نہیں ہے، میرے پاس فلانی چیز نہیں ہے، ڈمکانی نہیں ہے، لیکن میں سنسیئر ہوں جی، بالکل پکا، میری نیت 100% خالص، اور خالص بھی ایسی کہ یہ نہیں کہ ایک وقت میں خالص، مستقلاً مجھے اخلاص کے اوپر استقامت نصیب ہے۔ تکبر ہے یہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے اخلاص کے اوپر استقامت نصیب ہے، ہر معاملے میں وہ مخلص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو مل نہیں سکتا یہ مقام، لیکن جس کو ملتا ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں، وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتا ہے۔ جس کو اخلاص کے اوپر استقامت نصیب ہوتی ہے، جس کو استقامت نہیں نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو 100% اخلاص والا سمجھتا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اس کے اوپر بڑے مزے کا آپ کو ایک واقعہ سناتے، اتنا اہم واقعہ ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ ضرور سے سنانا تھا، بیکاز یہ جو استقامت اپون اخلاص والا جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کے سامنے تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں نا وہ بھی پھر ہمارے نزدیک کسی حیثیت کے حامل نہیں ہوتے۔ تو اخلاص کے اوپر گھمنڈ کہ جی میں تو چونکہ اخلاص والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو الٹیمیٹلی کامیاب ہی کرنا ہے، میں نے تو منزل پا لینی ہے، کیونکہ اخلاص کی بنیاد پر منزل بن جاتی ہے، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ تو بے شک بڑے اچھے اچھے ہیں، بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑا یہ، لیکن ان کا اخلاص صحیح نہیں ہے، ان کا تو ان کو تو نقصان ہوگا لیکن مجھے فائدہ ہوگا، اور ان کے ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا، مجھے فائدہ ضرور ہوگا اس لیے کہ میں اخلاص والا ہوں۔ اور کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات بھی مل جاتے ہیں، لیکن شیطان ان واقعات کو جو ہے نا وہ ہماری نگاہوں کے اندر بہت ہی بدل کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور ہم کچھ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پھر اور آخری درجے کا تکبر، آخری مثال یا آخری سبب کہ بھائی ان کا کریں کیا، تو پھر کہتے ہیں نا جی مشائخ سے تعلق بنائیں، اصلاحی تعلق بنائیں، بیعت کریں، اللہ والوں کے ساتھ جایا کریں، تو کیا اس میں تکبر نہیں ہو سکتا؟ اس میں بھی تکبر. میرا تعلق تو جی بڑا زبردست قسم کے شیخ کے ساتھ ہے، میں تو جی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں تو ان کی مجالس کے اندر جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں تو ان کو میسج کرتا ہوں اور وہ میرے میسج کا جواب بھی دیتے ہیں. اب اس تعلق جو کہ اصلاحی تعلق ہے، بیعت کا تعلق ہے، یہ تعلق اس کے لیے تکبر کا سبب بن گیا. جن لوگوں کو یہ تعلق نصیب نہیں ہے کہ وہ حضرت جی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، بیٹھ پا نہیں سکتے ہیں، ان کی مجلس نہیں پا پاتے ہیں، یا حضرت جی ان کے فون کا جواب نہیں دیتے ہیں مصروفیت یا جس وجہ سے بھی، یا میسیجز کے ان کو جواب نہیں ملتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ مجھ سے گھٹیاں ہیں، ان کی کیا، وہ تو ایسی قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو حضرت کے ساتھ وہ خصوصی نسبت کا تعلق نصیب نہیں ہے جو مجھے نصیب ہے. سب کا سب تکبر ہے، سب کا سب تکبر ہے. اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے ان تمام تکبر کی قسموں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، ہمیں نکالنا ہے ان میں سے. تو اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ اچھا ایک اور بات آخر میں، بہت ضروری بات، بلکہ شاید سب سے زیادہ ضروری بات، وہ یہ کہ جب ہم نے اتنی ساری باتیں تکبر کے بارے میں سن لی نا، تو شیطان تو بھائی پیچھا تو نہیں چھوڑے گا نا، تو وہ کہتا ہے پھر کہ یہ جو ساری باتیں آپ نے کہی ہیں یا ہم نے سنی ہیں، تو یہ تو ہم نے ابھی ان شیخ صاحب کو بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو وہ مطلب وہ شیخ صاحب بھی تکبر کا شکار ہیں، اس کا مطلب ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشائخ کے یہاں اگر اس قسم کی کبھی الفاظ ملتے بھی ہیں تو ان الفاظ کے بولنے کا بھی مقصد مختلف ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہیں مربی، ان کا کام ہے تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کے لیے کبھی کسی کے سامنے جو ہے وہ ایسے الفاظ بولنے پڑتے ہیں، اس کے اپنے تکبر کو ختم کرنے کے لیے، اس کی انانیت کو ملیمیٹ کرنے کے لیے مشائخ اپنے سالکین کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی بھی کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان سے کرواتا بھی ہے، وہ خود جان بوجھ کے نہ بھی کر رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ بلواتا ہے، کیونکہ اصل میں مزکی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو مشائخ کو سبب بنا کر کے وہ اس طریقے سے کروا رہا ہوتا ہے تاکہ اس بندے کی انانیت ٹوٹے. تو اگر مشائخ کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس کے لیے خیر خواہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے گیت گا رہے ہوتے ہیں نا، حضرت جی حضرت جی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جی کے سامنے کوئی ایسی باتیں ہمیں دکھلا دیتا ہے کہ جس سے کہ نا ہمارے اس والہانہ تعلق کا پول کھل جاتا ہے، کیونکہ درد فوراً ہم بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں وہ باتیں سن کر کے، وہ باتیں دیکھ کر کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو سمجھ رہے تھے نا کہ تمہیں تو ایسا نسبت اتحادی والا تعلق حاصل ہے، حقیقت میں ایسا ابھی کچھ نہیں ہے، تم ابھی بہت دور ہو، ابھی تو تم جو ہے ایک ایک چیز کے اوپر اپنے شیخ کو تولتے پھر رہے ہو، تم تو ہلکی سی بات کے اوپر بدگمان ہو جاتے ہو، تم کہاں سے نسبت اتحادی کے لیول کے اوپر پہنچ گئے ابھی. تو یہ سارے اسباب جو ہوتے ہیں، یہ اسباب کا بیان کرنا، اس کی مقصد دراصل یہ تھی، مقصد دراصل یہ تھا کہ تکبر ایک بیماری ہے، اس بیماری کا ہم نے علاج کرنا ہے، اور علاج کسی بیماری کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس بیماری کی تشخیص نہ ہو جائے کہ بھئی میرے اندر یہ بیماری ہے، پتا چلے گا، بندہ مانے گا، ایڈمٹ کرے گا، تب علاج کی باری آئے گی نا. خالی تھیوری سن سن کر کے یا سیمینار، میڈیکل سیمینار میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر آ کر کے وہاں پہ آپ کو بیماریوں کے بارے بتا رہے ہوں، آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہوگا، آپ کی بیماری تو دور نہیں ہوگی نا. اس وجہ سے ان اسباب کے اوپر زیادہ وقت لگایا، اب اس کے علاج کی باری ہے. چند باتیں ہیں انشاءاللہ جلدی سن کر کے مجلس ختم کرتے ہیں، کہ علاج کے لیے سب سے پہلے تشخیص ہو گئی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نمبر ٹو، جب تشخیص ہو گئی تو اس کے بعد ایک ایمان والا سب سے پہلے اپنے اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس بیماری کو آپ دور فرما دیں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اقراری مجرم ہوں، آپ مجھے اس کے اندر سے نکال دیجئے، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے حدیث کے اندر دعا ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں کے اندر چھوٹا بنا دیجئے۔ تو دعا سے سٹارٹ کریں اس بات کو، پھر اس کے بعد دوا کی باری آتی ہے، دوا اسباب ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کیا اسباب اختیار کر سکتے ہیں؟ پہلا سبب دوا کے اندر مشائے فرماتے ہیں علمی سبب، یعنی انسان اپنی سوچ اور اپنی فکر کو، اپنی نگاہوں کو ایک طرف کرے تو اس کے لیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی کیسی ہمیں باتیں یاد دلائی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّ خُلِقَ، کہ پس یہ انسان اس چیز کی طرف دیکھے یہ کس سے بنا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اے اچھلتے ہوئے پانی سے بس بنا، اس کی کیا حقیقت ہے یہ۔ پھر قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، کہ ہلاک ہو گیا انسان جس نے کفر کیا۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، کس چیز سے یہ تخلیق ہوا ہے؟ من نطفہ، نطفہ سے تخلیق ہوا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اس نے اس کو تخلیق کیا، پھر اس نے اس کو ٹھیک ٹھیک کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ایک بہت ہی باریک جگہ سے پھر اس کو آگے نکالا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر کے اندر، مٹی کے اندر ملا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ تو ایسی آیات جو ہے وہ ہمیں ہماری حقیقت کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہیں۔ تو قرآن عظیم الشان، اس سے رجوع کرے۔ پھر اس کے بعد جن نسبتوں کی وجہ سے اس کے اندر یہ انانیت پیدا ہو رہی ہے، میری خوبصورتی، میری آواز، میرا مال، میرا خاندان، میرا علم، میرا مرتبہ، میری توفیق، میری عبادت، یہ ساری چیزیں جو میری ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ نفی کرے کہ یہ میری جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت بنا دی ہے تو میری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو چھین بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں نسبتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان نسبتوں کے ہونے والوں کو بھی محروم کیا ہے، جیسے قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، کہ جن کا باپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر، اول العظم نبیوں میں سے تھے، لیکن وہ باپ بیٹے کی نسبت اس کے کام نہیں آئی۔ اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نہیں کرو گی تو ہم تمہاری جگہ دوسری بیویاں لے کر کے آ جائیں گے۔ تم اپنے شوہر کی نسبت کے اوپر یہ مت سوچنا کہ تم نے اب جنت میں ہی جانا ہے، تم مقبول ہی ہو۔ کیا نہیں، کیونکہ الحمدللہ وہ ساری کی ساری تھیں ایسی، اتنی اچھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا نسبت کی بنیاد پر مت کرنا کہ نسبت مجھے حاصل ہے، اس وجہ سے میں کامیاب ہوں۔ تو اس وجہ سے نا یہ بھی کہنا نا کہ اللہ کی توفیق مجھے ملی ہوئی ہے، اس کی بجائے زیادہ سیف یہ ہے کہ میرے مشائخ نے میرے لیے بس دعائیں کری ہیں، الحمدللہ یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، ورنہ میں تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے ٹھڈوں کے قابل ہوں خالی، کہ وہ مجھے ذلیل و رسوا کرتے رہے، لیکن یہ ان کی بڑائی ہے، ان کا حلم ہے کہ وہ دعائیں کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا میرے مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے بس، اور وہ بھی یہ نہیں کہ میرے لیے خاص کرتے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جو ہے بس ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، انہوں نے روک ٹوک کر دی، انہوں نے جو ہے وہ میرے اندر سے یہ انانیت نکالی ہے مار مار کر کے، اگرچہ کہ ابھی بھی نہیں نکلی، لیکن ہاں چونکہ انہوں نے محنت کری ہے تو اب ان کا بھی ایک مقام ہے کہ جی ان کی محنت جو ہوتی ہے وہ ناکام نہیں ہوتی۔ خیر، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ انسان شیطان کے راستے میں رکاوٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی سوچے کہ لوگوں کی یہ خوشگمانیاں ہیں میرے بارے میں کہ وہ میری اتنی عزت کر لیتے ہیں، ورنہ میری حقیقت ان کے سامنے کھل جائے تو پھر کوئی میرے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ میں تو اتنا گناہگار ہوں، اتنا برا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ کوئی میری عزت نہ کرتا۔ اور پھر عملی سبب یا عملی دوا حضرت لکھتے ہیں کہ توازو اختیار کرے، ایسے کام کرے کہ اس کی میں جو ہوں نا وہ مٹے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑوں کے جوتے سیدھے کرے اور ان کے سامنے خدمت والا معاملہ کرے، پیر دبائے، ایسی کام کرنے سے جو ہے وہ انسان کی انانیت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور یہ سوچے کہ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہی پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہوتا تو ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے، لیکن تکبر کے ساتھ ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اس کے اوپر سیٹل ہو کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ کوئی بات نہیں، علم بھی حاصل کر رہا ہوں، عبادتیں بھی کر رہا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، مجالس میں بھی آتے جاتا رہتا ہوں، تو تکبر بھی اگر ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا پھر سارے کے سارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کھٹے ہو رہے ہوتے ہیں، خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پھر گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہو رہے ہوں. اس وجہ سے ہمیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی چھین سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قبولیت کو بھی رد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری محتاجی میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی توفیق مل رہی ہے ان اعمال کے ثواب کو اپنی قبر تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ تھوڑا سا کر کے دعا مانگیں گے. زندگی میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں جو معمولات ہمارے میں شاید بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے. کل چھ معمولات ہیں. پہلا، صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الی. دوسرا، صبح شام نبی علیہ السلام کے اوپر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا، قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارا پڑھ لیں. اور چوتھا، وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. پانچواں، مراقبہ، یعنی اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت مراقبہ کہلاتی ہے. اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. یعنی مراقبہ جو ہے اللہ اللہ کی آواز پیدا کرنا نہیں ہے، یا اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے، یا کرنا نہیں ہے، بلکہ سننے کی کوشش کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے توجہ بنا کر کے اپنے دل کی طرف جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا اور آخری ہے، رابطہ شیخ، یعنی جن سے اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ اپنے دین و دنیا کے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا، سیکھ سیکھ کر کے، پوچھ پوچھ کر کے انسان اپنے اعمال کرے، جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اس کو ایک درجے کی احتیاط اور درجے کی جو ہے وہ حفاظت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. کل چھ معمولات ہیں، تو ان میں سے جو مراقبے والا معمول ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس کی مشق کر کے دعا کر لیتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہمارے حضرت کی مجلس میں دو دن پہلے ایک پنجابی کی نظم پڑھی گئی. ہمارے دوست ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو لکھ کر کے اردو میں ترجمہ کر کے ہمیں بھیجا. دن میں آیا کہ اس نظم کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیے جائیں. قائل کہتا ہے قدر پانی دا مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی کہ پانی کی قدر یا تو مچھلی جانے یا مرغابی جانے نبی کی قدر یا تو اللہ جانے یا نبی کے صحابی جانے رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا رحمت کا دریا الہی ہر دم بہتا ہے تیرا جو ایک قطرہ مجھے مل جائے تو کام بن جائے میرا سب کہندے نے مولا تیرا میں وی آنکھاں تیرا سب کہتے ہیں کہ مولا تیرا تیرا میں بھی کہتا ہوں کہ میں تیرا تیرا تے کچھ نہیں جانا مولا جے تو وی کہہ چھڑ میرا اے میرے مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا اگر تو بھی یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے سب کہندے نے مولا تیرا تیرا میں وی آنکھاں تیرا تیرا تے کچھ نہیں جانا مولا جے تو وی کہہ چھڑ میرا اور آگے کہتے ہیں خس خس جتنی قدر نہ میری تے صاحب نو وڈیائیاں خس خس جتنی قدر نہ میری تے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں کہ خس خس جتنی بھی قدر نہیں تھی میری میرے صاحب کے لیے ساری بڑائیاں ہیں میں تو گلیوں کا کنکر کوڑا ہوں مجھے سائی نے محل تک پہنچا دیا عدل کریں تا تھر تھر کم من عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیا شان والے عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیا شان والے فضل کرے تا بخش جاور میں ورگے منہ کالے کہ اگر عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے رہ دے ہر کوئی آنکھیں میں وی آنکھاں رہ دے رہ دے رہ دے ہر کوئی آنکھے میں وی آنکھاں رہ دے بن مرشد دے رہ نہیں ملنا رل ویسے وچ وچ رہ دے بن مرشد دے راہ نہیں ملنا رل ویسے وچ رہ دے راہ دے راہ دے ہر کوئی بولے میں بھی بولوں راہ دے یعنی مجھے راستہ دکھا دے بن مرشد کے راہ نہیں ملنا ویسے ہی راہ میں رلتے رہو گے مرشد کے بغیر تمہیں راستہ نہیں ملے گا ہدایت کے راستے کے اوپر قائم نہیں رہ سکو گے بس راستے کے اندر ہی رلتے رہو گے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہوں یا کچے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہوں یا کچے پیر مریداں دے سر تے رہندا او جھوٹے ہون یا سچے پیر مریداں دے سر تے رہندا او جھوٹے ہون یا سچے مالی کا کام تو پانی دینا ہے پھل پکے ہوئے ہوں یا کچے پیر تو مریدوں کے سر پہ رہتا ہے چاہے وہ جھوٹے ہوں یا سچے بے درداں دی یاری اینو چنوئی دکالوں یارا چنوئی دکان لوہارا کپڑے بھانو میں کنج کنج بھئیے چڑم کا پیڑ ہزاراں بے دردوں کی یاری ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی دکان کپڑے چاہے کتنے بے داغ پہنے لیکن ہزاروں چنگاریاں پڑیں گی درد مندا دی یاری اینویں جینوئیں دکان اتارا سودا بھانوئیں لیے نہ لیے پر پھلے پین ہزارا کہ درد مندوں کی یاری ایسے ہے جیسے اتار کی دکان ہے سودا چاہے لے نہ لیں مگر ہزاروں خوشبوؤں سے مہک جائے گا لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا اے اللہ ہمارے نفس ہمیں نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اے اللہ یہ تھوڑی بہت دینداری کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ موت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نفس شیطان ہمارے دشمن ہے اے اللہ ڈاکو لوٹ لٹیرے چور کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال سے محروم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ دین سے محروم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے مکر و فریب سے تو ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے اے اللہ حفاظت کے ساتھ کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما مال سے جمال سے حفاظت فرما اے اللہ روحانی بیماریوں کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ برے ماحول کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ بری دوستیوں سے حفاظت فرما اے اللہ برے عقائد سے حفاظت فرما اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما عفو درگزر والا معاملہ فرما اے اللہ کوئی کافر مندر سے اٹھ کر کے جہنم میں چلا جائے تو اللہ اس کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن کوئی مسلمان مسجد سے نکل کر اللہ تیرے اللہ والوں کی صحبت سے نکل کر اگر جہنم میں چلا جائے تو اللہ اس کے اوپر تو بہت زیادہ افسوس ہے۔ اللہ ہمارا حال تو ایسے ہی ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر مواقع عطا فرمائے، اللہ نیک توفیقیں عطا فرمائی، لیکن اللہ ہم نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کری، اللہ ہم نے ان توفیقوں کی قدر نہ کری، اللہ ان مواقع کی قدر نہ کری، اللہ تیرے دوستوں کی اولیاء کی قدر نہ کری، اللہ دین کے علم کی قدر نہ کری، اللہ اس ناقدری کے اوپر ہم تو دوہری سزا کے مستحق بن گئے، اللہ ہمیں اس سزا سے محفوظ فرما، اللہ ناشکری کی سزا سے محفوظ فرما، اے اللہ تو نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان سب کو ہمارے اوپر قائم دائم فرما، اے اللہ ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے سامنے تو کامیاب ہونا بہت آسان کام ہے، اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اے اللہ تیری میرے عذاب سے ڈرتے رہیں، اے اللہ تیری عظمت سے اے اللہ ڈرستے رہیں، اے اللہ بس تو تیرے ہاں کامیابی مل جائے گی، لیکن اے اللہ ہم اتنا آسان کام بھی نہیں کر پاتے ہیں، اے اللہ ہمارے راستے میں ہماری خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں، اے اللہ ہمارا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، ہماری انانیت رکاوٹ بن جاتی ہے، اے اللہ حق بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے لیکن ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اے اللہ تکبر کی وجہ سے، اے اللہ ہماری آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا ہے، اے اللہ ہمارے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری انانیت ہمیں حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے نہیں دیتی، اے اللہ تو نے ہمارے لیے تمام حجتیں اے اللہ یقیناً پوری کر دی ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ ان تمام وسائل کو اے اللہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یقیناً اگر ہم ان کے اوپر تیرا شکر ادا کر دیں گے، اے اللہ اگر ہم ان وسائل کی قدردانی کر لیں گے تو یقیناً ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اے اللہ ہم بہت اونچے اڑ سکتے ہیں، اے اللہ ہم تیرا وصل بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، اے اللہ اتنے کٹھن دور کے اندر، اے اللہ آزمائشوں والے دور کے اندر بھی تو نے ہمیں مواقع عطا فرما دیے، اے اللہ تیری یاد کرنے کے، اے اللہ تیرے دین کا علم سیکھنے کے، اے اللہ تیرے قرآن کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے، اے اللہ اب ان آسان ترین وسائل سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اللہ ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا، اے اللہ ہماری بدبختی کو اے اللہ خوشبختی سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو بھی کرنا ہے تیری توفیق سے ہی کرنا ہے، اے اللہ جو بھی بننا ہے تیری قبولیت سے ہی بننا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندے مندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، آل و اولاد کو، آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، اے اللہ اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کی مشکلات پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے پاس ان گنت خزانے ہیں، اے اللہ لا متناہی آپ کے خزانے ہیں، اے اللہ ان خزانوں سے اپنے ماننے والوں کا پیٹ بھرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، یقیناً اے اللہ آپ کے پاس تو رزق انبار لگے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے ماننے والے بندوں کو تو آپ دل کھول کر کے دیتے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، پھر اے اللہ ہمارے ساتھ کیوں اتنی مشکلات لگی ہیں، اے اللہ شاید کہیں ہم آپ کے ماننے والے بندوں سے نکلے ہوئے تو نہیں ہیں، اے اللہ ان سے دور تو نہیں ہیں، اے اللہ ان کی صحبت سے، اے اللہ ان کی برکتوں سے ہم محروم تو نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری اس محرومیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہی محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ برے ماحول سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو بھی اچھی بات تھی اے اللہ آپ کی توفیق سے تھی، اے اللہ آپ کے رحمت و فضل سے تھی، اے اللہ جو بھی بری بات تھی وہ ہماری اپنی طرف سے تھی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ کسی بات کو بھی ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو پہلے مانگا تھا آپ کی دیوی توفیق سے مانگا تھا, اے اللہ جو ابھی مانگ رہے ہیں آپ کی توفیق سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ جو آئندہ مانگیں گے وہ بھی آپ کی توفیق سے مانگیں گے. اے اللہ ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے, اے اللہ آپ نے مانگنے کی توفیق دے کر مہربانی فرمائی ہے, اے اللہ اب اس کو قبول فرما کر کے اے اللہ اس مہربانی کو تام فرما دیجئے, اے اللہ مکمل فرما دیجئے. اے اللہ ہم محتاج بندے ہیں, اے اللہ ہمارے دامنوں میں کچھ بھی نہیں ہے, اے اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم کہتے ہیں ہم تیرے ہیں تیرے ہیں, اے اللہ ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. ہاں میں نے تمہاری بات مان لی, میں نے تمہیں اپنا بنا لیا, اب میں تمہیں تمہارے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا. اے اللہ ایک دفعہ ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے گلے کے اندر اے اللہ تیرے دین کا پٹا پڑا ہے. اے اللہ جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو اے اللہ اس کتے کو تو گلی والے بھی دھکے دیتے ہیں, کوئی اس کو روٹی نہیں کھلاتا, کیونکہ یہ تو پٹے والا کتا ہے, اس کو تو اس کا مالک ہی کھلائے گا. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر دیندار بنا کر کے آپ کے دین کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اے اللہ اب ہم کسی در سے نہیں کھانا چاہتے, اے اللہ کسی در پر نہیں جانا چاہتے. اے اللہ ایک آپ کے در سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے در سے لگا لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دھتکار نہ دیجئے. اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے در سے لگا لیجئے. اے اللہ جتنی بھی باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے, اے اللہ اس زندگی کو اے اللہ اپنی رضا والی زندگی بنا دیجئے. اے اللہ اپنی خوشی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما کر کے اے اللہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے, اے اللہ اپنے ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخل ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ اپنے بخشے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما لیجئے. بلا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. جو ہمارے دوست عزیز و قارب رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے. جن کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.